السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduviewer.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، 0800-77789، 0800-77789۔ اپنے کالرز کے ساتھ ہماری ایک دفعہ پھر یہی درخواست ہے کہ براہ کرم جب آپ ہم سے بات کرتے ہیں تو اپنا سوال مختصر رکھیں، اور چونکہ تجزیہ کار ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم آپ کی رائے نہیں آپ کے سوالوں کو جاننا چاہیں گے، تاکہ ہمارے تجزیہ کار ان کو اپنی رائے کے مطابق آپ کو بتا سکیں اس کا جواب۔ تو آئیے جہاں رنگ میں جن موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ ایران کا جوہری سمجھوتا، امریکہ اور مغربی حلیف، آئندہ جہت کیا ہے، امکانات کیا ہیں؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، مختلف بیانات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ، توقعات اور امکانات، اور پاکستان کا سیاسی اور سماجی منظرنامہ، بلوچستان میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب، بچوں سے زیادتی کا معاملہ، برسر اقتدار حکومت کے مسائل، سبھی کا جائزہ لیں گے اور اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ہم بات کریں گے اس بارے میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جی سی پی اے یعنی جامع جوہری سمجھوتے کے تحت جو پابندیاں عائد تھیں ان پر جو نرمی کی گئی تھی اس کی توثیق کر دی ہے۔ آئندہ 120 دن تک یہ قائم رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور ساتھ ہی صدر نے کہا ہے کہ معاہدے کے تباہ کن نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال، عارف انصار، اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بیرسٹر امجد ملک۔ آپ سب کا پروگرام میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اور ڈاکٹر اقبال، سب سے پہلے تو آپ سے میرا سوال ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ ایران جوہری سمجھوتے کے بارے میں جن غلطیوں اور نقائص کے حوالہ دیا جاتا ہے، اس کی وضاحت آپ کیسے کرتے ہیں؟
دیکھیے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بیسیکلی 10 سال کے لیے ہے، یہ 2025 میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2025 کے بعد ایران جو یورینیم انریچمنٹ کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، جو کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ایران اپنی جوہری پروگرس کی طرف نہ بڑھے اور نیوکلیئر بمب حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایران اپنی بیلسٹک میسائلز کی ٹیکنالوجی کو بہت بڑھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میسائلز بنانے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے امریکی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس پہ ایک نیا ایگریمنٹ ہو جو کہ اس معاملے کو ختم کر دے، تاکہ آئندہ رسک نہ رہے اسی قسم کے رسک جیسے کہ وہ اس وقت نارتھ کوریا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو ایشوز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ بیسک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ریجن میں جو کانفلکٹس پیدا ہو گئے ہیں، اور چونکہ ایران کی پوزیشن بڑی حد تک مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے مقاصد اس علاقے میں پورے نہیں ہو سکتے جب تک ایران کے مقاصد کو کنٹرول میں نہ لیا جائے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو نئے قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں، اور جو ٹرمپ صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کی مشکلات بھی ہیں اور اس کے آبجیکٹو بھی ہیں۔ ایک سب سے اہم آبجیکٹو یہ ہے کہ انہوں نے فائنلی یہ ڈسٹنگوش کر دیا ہے کہ جہاں تک نیوکلیئر ایگریمنٹ کا تعلق ہے، اس کا مسائل ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ریجنل ایشوز کے ساتھ رکھنا چاہیے، یہ پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا۔
جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے، عارف انصار صاحب سے میں بات کروں گی، کہ صدر کی طرف سے معاہدے کے تباہ کن نقائص کو دور کرنے کی تجاویز میں ایران کو اپنی تمام جوہری تنصیبات تک بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دینے کے ساتھ ساتھ تہران کی طرف سے یہ یقین دہانی حاصل کرنا بھی شامل ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے صدر ٹرمپ کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھوس معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ عارف انصار صاحب، آپ کے خیال میں مغربی حلیفوں کے ساتھ مل کر طے کیے گئے اس سمجھوتے میں کس حد تک تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کر دی ہے کہ کیا کیا مراد ہے نقائص سے امریکہ کی اور کیا کیا وہ تبدیلیاں چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس میں دوسرے فریق بھی موجود ہیں تو ہم مغربی حلیفوں کے بارے میں بات کریں گے بیرسٹر امجد مالک سے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی تبدیلی کی توقع اس وقت کی جا سکتی ہے؟
نہیں بہجت، میرے خیال میں بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اگریمنٹ ان اٹسیلف بہت اسٹرگل کے بعد اچیو ہوا جیسا آپ کو یاد ہے، اور اس میں اب اس وجہ سے تبدیلی کرنا، کیونکہ امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے، تو وہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ دوسرے جو اس میں سینسیٹیوٹیز ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے، نیوکلیئر آرمز کا اپنا ایک ہے سیٹ، جو اس کی ڈلیوری سسٹمز ہیں وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہی کوئڈ پروکو کو سامنے رکھتے ہی ہوئے ہی کمپرومائزز کیے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ ڈیل ہوئی تھی۔ تو جو ایران کی طرف سے دیکھا جائے گا وہ یہی دیکھا جائے گا کہ یہ مطلب ان کو کیا کہتے ہیں رین ان کرنے کی کوشش ہے، اسی لیے وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان میں ان کی طرف سے جو بیان آ بھی رہے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈیل جو ہوئی ہے اس کے اوپر چلنا چاہیں گے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو زیادہ ٹائم ہوا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا نہیں، ڈیل میں کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مشکل ہے کہ اس میں کوئی چینج آ سکے۔ ٹھیک ہے کہ امریکہ کے کچھ جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے اس پہ کنسرن ہے کہ اس کو مسل ٹیکنالوجی کو جو ہے کم از کم جو ڈلیوری سسٹم ہے ان کو رین ان کیا جائے، تو لیکن جو اس میں جو ایک جنرل پوسچر ہے ٹرمپ صاحب کی فورن پالیسی کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مختلف ممالک کی طرف سے کمپرومائز کرنے کی وہ پوزیشنز نہیں ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اگریسو فورن پالیسی ہے، ان سے ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، لیکن اس کو اتنا ریشنلی نہیں دیکھا جا رہا۔
اچھا بیرسٹر مالک، جہاں تک سمجھوتے میں شامل مغربی ملکوں کا تعلق ہے تو ایک نظر ان کے موقف پر۔ یورپی یونین کی بیرونی پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والا بین الاقوامی سمجھوتا کارگر ہے، جبکہ ایران کی جانب سے بلسٹک میزائل تشکیل دینے اور دیگر سرگرمیوں پر مشرق وسطی میں تشویش پائی جاتی ہے اور اس معاملے کو علیحدہ طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کے تمام فریقوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے جو اس گروپ کا حصہ رہا ہے، جس میں برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی شامل تھے جنہوں نے سمجھوتے پر مذاکرات میں حصہ لیا۔ اور برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ سمجھوتے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے لیے دنیا بھر میں حمایت میں اضافہ کیا جائے اور ایران کو موقع دیا جائے کہ وہ خطے کا ایک اچھا ملک بننے کا مظاہرہ کر سکے۔ تو آپ کے خیال میں ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتا، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا جوہری ادارہ IAEA تصدیق کر چکا ہے کہ ایران ضوابط کی پاسداری کر رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا موجودہ سمجھوتے میں کسی بھی نوعیت کا کوئی بات چیت کی انہی ممالک کے اندر جنہوں نے مل کر یہ سمجھوتا طے کیا تھا، کوئی امکان دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں، جبکہ صدر ٹرمپ کا موجودہ دورہ لندن کو بھی مؤخر کیا جا چکا ہے اس سارے تناظر کے اندر؟ بیرسٹر مالک،
آواز آ رہی ہے آپ؟
جی جی آ رہی،
جی بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی ٹویٹ کے ذریعے بین الاقوامی دنیا میں میڈیا اٹینشن سیک کرتے ہیں اور اس طرح کے ان کے بیانات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن سٹیٹ بزنس جب بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ 2025 تک یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی کیا منطق ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کا انٹرنیشنلی احاطہ کرنے کے بعد ہی یہ معاہدہ معرض وجود میں آیا ہے۔ اب جب تک IAEA یہ نہ کہے کہ اس کی مبادک خلاف ورزی ہو رہی ہے یا دہشت گردی، انسانی حقوق کی پامالی یا بیلسٹک میزائل کی تیاری جیسی شکایات ایسی بڑے ہیں جس کے اوپر ممبر رکنوں کا جو ہے اس کا اینگوش ہو اور وہ اس کو ٹیبل پہ لائیں تو اور متاثرہ فریق جو ہے وہ بھی اس میں آئے تو پھر یہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ ایران تو سرے سے انکاری ہے اس کے اوپر بات کرنے کے اوپر، اور دوسرا باقی جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین، روس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ سولو پریشر ٹیکٹکس لگ رہا ہے امریکہ کا کہ وہ جس طرح گلف میں اپنی پالیٹکس کھیل رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک معاہدہ ہے، ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایران کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے ٹو گین اینی ایڈوانٹیج, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے نزدیک ترین کہ یہ معاہدہ سولو انڈیویجولی امریکہ جو ہے اس کو کھول کے امینڈ کر لے گا.
اچھا ڈاکٹر اقبال, ایران جوہری سمجھوتے پر اپنے مغربی حلیفوں کے ساتھ امریکہ کا یہ جو اختلاف ہے یا جو تجویز انہوں نے پیش کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے, خود امریکہ کو کس حد تک بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کر سکتا ہے؟
کہ اگر امریکہ سکسیڈ بھی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو امریکن ایلائز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جہاں تک روس اور چین کا معاملہ ہے ان کو زیادہ اہمیت مل جاتی ہے, اور ایران جو ایک بہت اہم ملک ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے, ویسے تو اس کی ریلیشن شپ کم ہو جاتی ہے جو نقصان دہ ہے. تو اس لیے جب بھی امریکی اس پالیسی کے متعلق دیکھا جائے تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس کے شارٹ ٹرم اثرات کیا ہوں گے اور اس کے لانگ ٹرم سسٹینیبل اثرات کیا ہوں گے. اس کے لانگ ٹرم سسٹینیبل اثرات ہیں وہ نیگیٹو ہیں, اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر نیگوشیشن کرنی ہے تو آبجیکٹو جو ہے ان کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ ضروری ہے کہ اس میں ون ون قسم کی سچویشن ہونا ضروری ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس کو بھی یہ محسوس ہو کہ اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. آپ اپنا انٹرسٹ حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے انٹرسٹ کو اگر خراب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کانسیکوینسز ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سٹیبلٹی اور سیکیورٹی بڑھتی نہیں ہے, کم ہوتی ہے. تو اس لیے امریکہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس قسم کی نیگوسیشنز کرنی ہے, اس قسم کے اگر تھریٹس کرنے ہیں, اگر نئے ایگریمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کی وجہ سے لانگ ٹرم امریکن انٹرسٹ کو کیا ہوگا, یہ ابھی تک نہیں دیکھا گیا. کیونکہ زیادہ تر جو پالیسی ہے وہ انفارچونیٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں بن رہی بلکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور پینٹاگون میں بن رہی ہے, جن کا مقصد میٹیریلسٹک ہے اور ڈپلومیٹک نہیں ہے.
اچھا, اب سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے ہمارا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں, جی بہت شکریہ جی, ایران اور کے جوہری سمجھوتے کے بارے میں. اور امریکہ یہ چاہتا ہے, جس کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے بات بھی کرتے آ رہے ہیں اور تھوڑی سی بات بتاتے ہیں جو اب تک ہو چکی ہے, کہ معاہدے میں موجود یورپی ممالک ایران پر یورینیم کی افزودگی پر مستقل پابندی عائد کریں, کیونکہ موجودہ معاہدے کے تحت یہ پابندی صرف 2025 تک 2025 تک ہے. اور وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار کہتے ہیں کہ اگر نیا معاہدہ نہیں کیا جاتا تو یہ آخری موقع ہے جو صدر نے پابندیوں میں نرمی کی جو اب تک کی گئی ہیں اس جامع منصوبے کے تحت اس کی توثیق کر دی ہے. یورپی طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ معاہدہ عالمی سلامتی کے لیے اہم ہے. یہ تمام تر موقف ہے جو اس جوہری سمجھوتے کے حوالے سے سامنے آتا ہے. آپ کے خیال میں آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مختلف جہتوں پہ ہم بات تو پہلے کر چکے ہیں.
جہاں تک ان کے مستقبل کی کا تعلق ہے, اس میں دو آسپیکٹس جو ہیں جس امریکہ کو کافی حد تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پریشان کیے ہوئے ہیں. ایک تو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ مستقبل میں کوئی اس کی کوئی ایک سنسٹ کلاس نہ ہو, جس کو سنسٹ کلاس کہتے ہیں, کہ خاص مدت کے بعد ایران اپنی انریچمنٹ دوبارہ شروع کر سکے. اور دوسرا انہوں نے لانگ رینج میزرز کے بارے میں بھی کافی حد تک یہ کہا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بھی کچھ آٹومیٹک ٹریگرز انٹروڈیوس کیے جائیں کہ اگر کوئی ایسا وائلیشن ہو تو وہ آٹومیٹکلی سینکشنز کو ٹریگر کریں. تو بنیادی چیز یہیں پہ آ جاتی ہے کہ ایک نیوکلیئر بم بنانا اور اس کے ڈلیوری میکینزمز کے اوپر یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. مگر جہاں تک آپشنز کو دیکھا جائے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس جو آپشنز ہیں وہ لے دے کے یہی رہ جاتے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشن لگائیں. اگر کسی ٹائم پہ ایران نے یہ کہہ دیا کہ سینکشن لگیں یا نہ لگیں, میں پھر بھی اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا, جیسے کہ نارتھ کوریا نے آگے بڑھایا ہے, تو پھر دنیا کے پاس یہی ایک آپشن رہ جائے گا کہ یا تو وہ ایران کے اوپر حملہ کریں اور یا پھر سینکشنز کو زیادہ سخت سے سخت کرتے ہوئے اس حد تک لے جائیں جس حد تک وہ نارتھ کوریا پہ لے آئے ہیں, اور شاید ایک وقت تو لوگ پھر گھاس پھوس بھی کھا کر گزارا کرنے پہ تیار ہیں. ہاں, یہ صحیح نہیں ہوگا کہ نارتھ کوریا اور ایران کے درمیان ایک موازنہ کیا جائے, کیونکہ نارتھ کوریا ایک بہت مختلف ملک ہے. ایران میں اگر سینکشنز کسی حد تک بڑھائے گئے اور اگر خوراک اور کھانے کی قیمتیں یا بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو شاید ایران کے اندر ایک ریولوشن آنے کا کافی خطرہ ہے, جو کہ ہم نے قریبی دنوں میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ ایران انٹرنیشنل سینکشن سے متاثر ہو سکتا ہے. تو یا تو سینکشنز لگا کے اس کو اس حد تک آگے بڑھایا جائے کہ ایران اپنی گھٹنے ٹیک دے, اور یا پھر ایران اپنے ساتھ کچھ اس طرح کی ریگولیٹیز پیدا کر دے کہ وہ سینکشنز کی پرواہ کیے بغیر نیوکلیئر ویپنز بنانے کی ٹھان لے. یہ ایک دو آؤٹ کمز اس میں نظر آتے ہیں. یورپین یونین نے تو امریکہ کو یہ کہہ دیا, اگر آپ اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں تو ہمیں آلٹرنیٹیوز بتائیں. جو آلٹرنیٹو سے امریکہ کی طرف سے آئے ہیں کہ اس میں کچھ آٹومیٹک ٹریگر استعمال کیجیے. تو جہاں تک مستقبل میں دیکھا جائے تو ایک باریک اور ڈیلیکیٹ سی صورت حال ہے کہ جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جہاں کسی کے اوپر سینکشنز لگتے ہیں ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک نکلنے کا راستہ بھی ہو وہاں سے. دھمکی کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو ایک رائے عمل بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ کے اوپر یہ دھمکی نہیں لگائے گی, آپ کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی جائے گی. اور یہی ایک وجہ ہے جس میں یورپین یونین وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے لیوریج ایران کے اوپر کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایران سے اپنی سینکشنز منوا سکیں.
اچھا ہم بات کرتے ہیں, بڑا کوئک کامنٹ لیتے ہیں ایرانی کے بارے میں, دو اور کوئک کامنٹ عارف انصار صاحب سے اور بیرسٹر ملک صاحب سے, پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ دو ملکوں کے درمیان جب کسی طرح کا کوئی تنازع ہوتا ہے, ہم نے دیکھا کہ یہ کشیدگی کافی دنوں سے بہت زیادہ ہے, بہت سارے عشروں سے ہے, لیکن بہت سارے مختلف ملکوں کے ساتھ امریکہ نے سفارتکاری کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کی ہے, ایران کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟
جی بہجت, میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے سپرد, ظاہر بات ہے ٹرمپ صاحب کی نئی حکومت ہے, پہلا سال ہوا ہے, اور ان کی جو ڈاکٹرن ہے فورن پالیسی کی یا آؤٹ لک کی, وہ امریکہ فرسٹ جس کو ڈاکٹرن کہہ سکتے ہیں, اس میں معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. مطلب ٹھیک ہے ماضی میں ہم کہہ سکتے تھے کہ نیگوشیشن کر کے شاید بات کو آگے بڑھایا جائے, اور جو نیوکلیئر ڈیل تھی ایران کے ساتھ وہ اسی چیز کا ایک مظاہرہ تھا کہ اس کو پیسفلی ریزالو کیا جا سکتا ہے نیگوشیشن کے تھرو, اور اسی کے تھرو ڈیل نکلی. لیکن دوسری طرف اس کے بروقت ہمیشہ یہ تھا کہ ایک ملٹری سولوشن کی بات ہوتی تھی کہ اگر اس کو ایران نے بات نہیں مانی تو ہمیشہ ملٹری آپشن واز آن دا ٹیبل. اب جو ہے وہ بدل گئی ہے, اور امریکہ فرسٹ ڈاکٹرن کے تحت جو ہے اس میں بہت کم روم رہ گیا ہے کہ جس میں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے. مطلب اس کانٹیکسٹ میں کہ ٹھیک ہے پریشر بڑھا کے کچھ انسینٹیوز لیے جائیں, اس کا بھی یہ ابھی پوری طرح سے پلے آؤٹ نہیں ہی ہوئی دنیا کے معاملات میں کہ کیا جو پریشر بڑھایا گیا ہے مختلف فورن پالیسی کے جو امریکہ کی ایشوز ہیں کانفلکٹس ہیں دنیا میں, اس سے وہ مراعات حاصل کر سک رہا ہے یا کہ وہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران کے پوائنٹ پہ یا یو ایس پاکستان ریلیشنز اور بھی جو معاملات ہیں اس میں وہ, اور نارتھ کوریا کو بھی ہم دیکھ لیں اس میں کہ وہ پریشر بڑھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں پہلے اس کو مانا جائے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں روم کم ہو گیا ہے بہت بات چیت کا.
اوکے اب ہم بات کرتے ہیں, اسی سلسلے کا آخری سوال ہے میرا بیرسٹر ملک سے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں یعنی یورپ کے درمیان ہمیشہ سے ایک بڑا قریبی تعلق پایا جاتا رہا ہے, بڑا قریبی اتحاد رہا ہے, موجودہ ساری صورتحال میں جس میں مختلف طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں اور اختلاف رائے بھی نظر آتا ہے, جس میں مشرق وسطی کا معاملہ بھی شامل ہے, جس میں اب ایران کا یہ مسئلہ بھی شامل ہے, تو امریکہ اور مغربی حلیفوں کے درمیان کچھ اختلاف کی صورت نظر آتی ہے, آئندہ دنوں میں آپ مغربی حلیفوں اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی جہت کیا دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایز یونیپولر سسٹم میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ پہلے چلاتا رہا ہے معاملات, لیکن برطانیہ ایز چھوٹے بھائی کے طور پہ ہمیشہ ایک سینسیبل اپروچ ساتھ رکھتا رہا ہے کہ کیویٹ کوئی کوشن ایکسرسائز کرتا رہا ہے, چاہے وہ ایکسیسیبل کی بات ہو یا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہو, ان کی طرف سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, اور یورپین الائز اس کے بارے میں اپنی ایک علیحدہ سے ایڈوائز یا وزڈم پریچ کرتے رہے. اب معاملہ واقعی بالکل ڈفرنٹ ہے, جیسے ہمارے ایکسپرٹ نے بات بھی کی ہے کہ جو امریکہ فرسٹ میں آپ ٹرمپ عوام کو خوش کرنے کے لیے اب ایسی ایسی پالیسی بیانات جاری کرتے ہیں جو آپ سے کھیل کے مترادف, مثلاً وہ اپنے الائی کو ڈسٹرسٹ کا تانا دے دیتے ہیں, وہ ایک تاریخی امتیازی کامنٹس پاس کر دیتے ہیں, وہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر مسلمانوں کی دل آزاری کے اوپر بالکل افسوس کو نہیں ہے, ایران کے معاملے کے اوپر یونیلیٹری پورا ودرال کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس پریشر سے نکلنے کے لیے وہ ایسی چیزیں یا ایسی پالیسی شفٹ کا عندیہ دیتے ہیں جس کو بعد میں پریکٹیکلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, جیسے نارتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ بہت رول امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں یہ جو آپ کے الائز ہیں یورپین, لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنا ان پریکٹیکل آخری لمحے پہ مجبوری ہوگا امریکہ کی, لیکن ان کا یہ وزڈم پریچ کرتے رہنا ان کے لیے بہت اپنے واچ کرنے کے لیے ضروری ہوگا, کیونکہ اگر یہ جو اپنا کام چھوڑ دیں گے تو امریکہ یونیلیٹریکلی سے ایسی آگ میں ہمیں جھونک دے گا جس کے بعد وہ کہے گا جی مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں اور ایڈوائز ہی نہیں کیا. تو یہ اس آگ میں جھونکنے سے پہلے یورپین رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کامن سینس اور سینیٹی پریچ کریں اور اس طرف لے کے آئیں جو صحیح معنی رکھتا ہے ایران کے معاملے کے اوپر, کہ کیا ایران معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کیا وہ انسانی حقوق یا دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہے, کیا بیلسٹک میزائل کی تیاری میں وہ اس حد تک آگے جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے آئی براؤز اٹھیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی کو کوئی رول پلے کرنا پڑے اور ایکشن لینا پڑے.
بہت شکریہ بیرسٹر ملک, ابھی ایک اور سیگمنٹ کے بعد دوبارہ آپ سے پھر ہماری بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اب ہم پروگرام کے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور وہ سیگمنٹ ہے وہی پرانی جو ہم گزشتہ بہت سارے سالوں سے ایک تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سال نو کے آغاز پر کی جانے والے ایک ٹویٹ پیغام کے بعد امریکہ پاکستان تعلقات پر نئے سرے سے بحث کا آغاز ہوا. امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا دیرینہ مطالبہ اور پاکستان کی طرف سے وہی برانا جواب کے بلا امتیاز کارروائی ہوتی ہے. اب روزانہ کبھی فوجی اور کبھی سفارتی سطح پر مختلف رابطوں اور بیانات کا تسلسل بھی جاری ہے. ڈاکٹر اقبال, اس سارے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات کہاں کھڑے ہیں اور ان مختلف بیانات کا بین السطور پیغام کیا ہونا کیا دیکھتے ہیں آپ؟
پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی وہ بہت پہلے سے ختم ہو چکی ہے. یاد رہے کہ 1979 میں جب رشیا افغانستان آیا تھا تو اس وقت یہ ری ایکٹیویٹ کی گئی تھی, لیکن اس وقت بھی ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہی تھی. اس کے بعد جیسے افغانستان کی جو رشیا کی کانفلکٹ ختم ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ نے پھر وڈرا کر لیا, کیونکہ امریکن انٹرسٹ جو تھا اس علاقے میں کمزور ہو چکا تھا. اب وہ سچویشن آ گئی ہے کہ جب امریکہ کی جو نئی ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے اس کا مقصد ایسا ہے کہ پاکستان اس میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ پہلے رکھتا تھا. اب سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ اور چائنا کا جو کانفلکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ ایشیا میں انٹرسٹ کا معاملہ ہے, پاکستان اور امریکہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ فرق ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو یہ مشکلات نظر آ رہی ہیں. یہ مشکلات نہیں ہیں, اب صرف زیادہ انٹینسیفائی ہو گئی ہیں کیونکہ یہ بہت ایکسپلیسٹلی دیکھی جا رہی ہیں اور ڈپلومیٹکلی ان کو سیٹل کرنے کا طریقہ ختم ہو چکا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ یا یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پر ملٹری کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا پاکستان کو کمزور کرنے سے امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ اس علاقے میں پورا ہوتا ہے کہ نہیں. اس میں افغانستان ایک سب سے اہم حیثیت رکھتا ہے, لیکن افغانستان کو ایک بیسیکلی ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک سائڈ شو بنا دیا گیا ہے, جہاں پر کانفلکٹ جو ہے وہ بیسیکلی ساؤتھ ایشیا کی پوزیشن کو واضح کرے گا. تو ایسی کنڈیشن میں اگر یہ بھی فرض کر دیا جائے کہ پاکستان اپنے آبجیکٹیوز کو ختم کر کے امریکی آبجیکٹیو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے افغانستان میں پیس آ جائے, کیونکہ افغانستان کے جو اندر کانفلکٹ ہے وہ ڈومیسٹک ہے, وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے, وہ ایکسٹرنل نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کیا امریکہ کے انٹرسٹ جو ڈائیورج کرتے ہیں وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں پاکستان کے لیے؟ پاکستان کی یہ کنکلوژن ہے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, اور چونکہ ریلیونٹ نہیں ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک بڑی ڈینجرس سی بات ہے, کیونکہ امریکہ میں اس وقت جو پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ ملٹری سینٹرک ہے, ڈپلومیٹک سینٹرک نہیں ہے, تو اس لیے وہاں ہر قسم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں جن کے بہت دور رس اور خطرناک قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کس حد تک یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کمپرومائزز پیدا کیے جا سکیں, کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہیں کس حد تک کنورج کرتے ہیں, کس حد تک ڈائیورج کرتے ہیں, اور کس طریقے سے کمپرومائزز پیدا کیے جا سکتے ہیں. تو گیو اینڈ ٹیک ضروری ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے پچھلے 20 سال ریلیشن شپ چاہے ٹینس تھی, ٹائم تھی, اب چونکہ وہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, اس لیے ریلیشن شپ اس مقام پہ نہیں ہے جہاں پہ ہونی چاہیے تھی. یہ خطرناک معاملہ ہے, اس کا پاکستان کو بھی برا اثر ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم امریکہ کے لیے بہت ہی مشکلات پیدا کر سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال, ہمارے ساتھ تھے زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بےحد بےحد شکریہ. شاہ صاحب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل اور اعتماد کے فقدان کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے. امریکہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, بہتر حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ پرائیویٹ طور پر یا اعلیٰ سطح پر بات چیت کی جائے. تو شاہ صاحب بات چیت تو جاری رہتی ہے, ابھی ڈاکٹر اقبال نے اس کا بڑا تفصیل سے جائزہ بھی لے کے بات کی, لیکن اب کس انداز میں حکمت عملی درکار ہے دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کو بہتر بنانے میں ایک ایسے وقت پر جب امریکہ کی پالیسی کا زیادہ تر انحصار عسکری نقطہ نظر سے ہے بجائے سفارتکاری کے.
بیبی اگر میں ایک بات آپ کے ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات کو میں اگر آگے بڑھاتا ہوں, ڈاکٹر اقبال صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان امریکہ کی پالیسی کو مان بھی لے اس کے بعد بھی افغانستان میں امن نہیں آئے گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو اگر اس کی وجہ دو الفاظ میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے افغانستان کے عوام اپنی حکومت سے متنفر ہوئے, طالبان جو کہ پٹ پٹا کر اور شکست کھا کر غائب ہو چکے تھے. طالبان جو کہ ملا عمر صاحب نے تو آخر میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے قندھار کا گورنر بنا دو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, انہوں نے ان کو وہ بھی بنانا گوارا پسند نہیں کیا. تو اس کے بعد سارا قصہ ایک طرف سے گول ہو گیا تھا. پھر سن 2004 کے بعد جب وہاں کے موجود جو کمانڈان تھے اور جماعت موجود جو گورنر تھے قندھار کے علاقے, ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر لوگوں نے دوبارہ طالبان کی طرف رجوع کیا اور طالبان کے دوبارہ وہ طاقت ملی اور وہ ان کو سوشل سپیس ملی کہ ان سے وہ اپنی کاروائیاں دوبارہ جاری کر سکیں. اور اس میں ایک بہت بڑا جو ایک بڑا فیکٹر جو تھا وہ عراق کے اوپر جنگ کرنا بھی تھا جس نے پھر القاعدہ کو دوبارہ زندہ کر کے لا کھڑا کیا. تو اگر پاکستان سے سینچریز, مثال کے طور پہ اگر ہم پہلے یہ بات مان لیں کہ پاکستان میں سینچریز ہیں, ہم وہ مان بھی لیں اور اس کے بعد ان کو ایک دفعہ پھر پاکستان ایٹم بم گرا دے اپنے فاٹا کے اوپر سارے ایٹم بم گرا دے تاکہ وہاں پھر کسی زیرو چیز کے زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو, کیونکہ اس کے علاوہ تو یہ کچھ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے ہماری کسی بھی کارروائی کو. اس کے باوجود کیا یہ گارنٹی دے دیں گے کہ افغانستان کی حکومت اپنی کرپشن سے باز آ جائے گی؟ اور اگر افغانستان کی حکومت اپنی کرپشن سے باز نہیں آتی تو کیا طالبان کی طرح کوئی اور گروپ نہیں اٹھے گا؟ کیا افغانوں کو اسلحے کی کمی ہے یا ان کو اسلحہ چلانے کی تربیت کی کمی ہے یا ان کی گروپ بندی کی؟ کوئی نہ کوئی
جی کہ پاکستان افغانستان کو الگ رکھتے ہوئے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹھیک ہے اس میں افغانستان کا مسئلہ ضرور آتا ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کی وجہ سے کوئی بہتر طور پر مسائل کو حل کرنے کی صورت ہے؟
جی, سفارتکاری جہاں تک پاکستان سے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ جی ایچ کیو ٹو پینٹاگون کے لیول تک ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا کبھی تک کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا, پچھلے چند دنوں میں وزیر خارجہ آ گئے اور انہوں نے بیانات جو دے رہے ہیں وہ بھی کافی شعلہ بیانات ہیں ان کے. جہاں تک پینٹاگون اور جی ایچ کیو کی بات ہے, ان کی بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے, ان کے کمیونیکیشن چینلز ابھی بھی کھلے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو, جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے, ایک دوسرے کو امریکہ کی طرف سے ہی میسج جا رہا ہے کہ آپ یہ جو نیا ریٹرک ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے آپ اس کو اگنور کریں, یہ ایک موسمی خرابی کو سمجھ لیں اس کو, اور تھوڑی دیر میں یہ چلا جائے گا, ہمارے آپس کے تعلقات جیسے تھے وہی چلتے رہیں گے. ان کی طرف سے جو پریشر آتا ہے پینٹاگون کی طرف سے کہ پاکستان یہ کرے یا زیادہ کرے, یہاں پہ جو ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو بند کرے, یہ وہ پریشر ایز یوزول جاری ہے, وہ ڈیمانڈ بھی ایز یوزول جاری ہے, جی ایچ یو کی طرف ان کا جو جواب ہے وہ بھی ایز یوزول ہے, یہاں پہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. یہ ایک اس طرح کہنے ایک بلپ ہے اس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بیچ میں, جو کہ پینٹاگون اور جی ایچ یو دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جلد از جلد چلا جائے گا اور ان کے تعلقات گزشتہ لیول پہ دوبارہ آ جائیں گے. جہاں تک سفارتی تعلقات کا تعلق ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ ایک بات ہوئی بھی تھی یہاں پہ کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو چیئرز تھیں ان کو دوبارہ رینسٹیٹ کیا جائے, اور باقی کچھ ایسے وہ باتیں تھیں جو کہ اٹھائی گئی تھیں جن کے ذریعے وہ کام انہوں نے آگے بڑھانے کی سوچی تھی, ان کے ذریعے شاید کچھ اور آگے بڑھ سکے, مگر مینلی جو تھرسٹ آف ریلیشن شپ ہے وہ جی ایچ یو اور پینٹاگون کے بیچ میں ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت کچھ کالر ہیں, ان سے بات کر لیں کوئک, اور اس کے بعد عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں, اور بغیر مالک بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمد شفیع چترال سے, السلام علیکم شفیع صاحب.
السلام علیکم جی بیجن بہن، بہت بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مسئلے پہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے جگہ پہ ہوت درست کر رہا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے. اعتماد کے فقدان کو بحال رکھنے کے لیے اقدامات جو ہے بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں بحال تب ہوگا جب ان کی بات چیت جو ہے آپس میں
جاری رہے گی. سردار اقبال کشمیر، آزاد کشمیر سے. جی سردار صاحب.
سردار محمد اقبال آزاد کشمیر سوانی گلی سے میں بات کر رہا ہوں. میں تو کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں. گزارش
نہیں، اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے سردار صاحب، مجھے معاف کیجیے گا سردار صاحب. سردار صاحب ایک بالکل ابھی آپ نے سنا، محمد شفیع صاحب نے جتنی بات کرنا چاہیے ہم نے ان سے بات سنی، لیکن جب آپ بہت تفصیل سے جاتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر مختصر بات کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. اورکزئی ایجنسی سے گلفام صاحب، السلام علیکم جی.
وعلیکم
السلام. لائن ڈراپ ہو گئی.
زندہ پالیسی ہے، اگر پاکستان نہیں ٹھیک ہوئے گا تو یہ کامیاب پالیسی ہے یا آگے گا یا
لائن آپ کی صاف نہیں، ہمیں سنائی نہیں دے رہا. لیا سے خادم حسین صاحب تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں برگیڈیئر مالک صاحب سے. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا، دفاعی تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے خدشات دور کرنے کے لیے، بھی ہمارا جو کالر بھی کہہ رہے تھے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے اس سارے تناظر میں کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دونوں ملکوں کو رکھیے گا ذہن میں. بس
بہت صاحب سہلو، بہت نوازش کے آپ نے پروگرام میں شامل کیا،
بہت شکریہ. میرے
خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کو، میرے خیال میں دونوں سائڈ کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جہاں تک یہ ریجنل پولیٹکس کی بات ہے یا ریجنل ایشوز کی بات ہے تو پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کو چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں، وہ ایک دوسرے کے بغیر ان معاملات کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، جس میں جس طرح سے کہ ان کے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جائیں. یونائٹیڈ اسٹیٹس کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ کنورج نہیں کر رہے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات تھوڑے گڑبڑ ہو رہے ہیں. مگر یہاں پہ جو سب سے عجیب بات پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو پالیسی پاکستان کی طرف ہے اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے مختلف ادارے جو بات کر رہے ہیں ان میں کوئی خاص ربط نہیں ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک بات کرتا ہے، پینٹاگون تو ہمارے ساتھ جیسے وہ پہلے اسپیکر نے بھی کہا کہ مسلسل کمیونیکیشن میں ہے، اور جنرل پورٹل کے بھی جو کال ہیں یہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف کو پینٹاگون کمیونیکیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں.
جی ہم نے اسی سے شروع کیا تھا کہ یہ مختلف جو چیزیں ہیں معاملات، ہاں جی یہ مختلف جو چیزیں ہیں بین السطور، ان کا کیا پیغام ملتا ہے؟ بڑا الجھی ہوئی ہے چونکہ ساری صورتحال، کیونکہ مختلف جگہوں پر رابطے بحال بھی ہیں، مختلف جگہوں سے مختلف بیانات بھی دیے جا رہے ہیں جن میں کچھ بڑے فیور میں بھی ہیں، کچھ بڑے مخالفت میں بھی ہیں. تو ہم پہلے بھی یہی سوال کر رہے تھے کہ بین السطور اس کا پیغام کیا ہے، اور اب دونوں ملکوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس سارے تناظر کے اندر.
دیکھیے بین السطور پہ یہی بات آ رہی ہے کہ پاکستان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا جو رویہ ہے اس کو امریکن ڈکٹیشن کے مطابق ڈھالے اور امریکن نیشنل انٹرسٹ کو سیکور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ امریکن نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ نہیں ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا کلیش ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ ساری یہ مسئلے ہو رہے ہیں. جو کرنے کے کام ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو یہی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بحال رہیں، اور جو بنیادی وجہ ہے اس ساری مسئلے کی جو ہے کہ ہمارے افغان ریفیوجیز واپس جائیں یہاں سے، پاکستان بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرے اور بارڈر کے اوپر جو موومنٹ ہے، کراس بارڈر موومنٹس ہیں، ان کو دونوں سائڈ سے وہ روکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں سب سے بڑا رکھنا جو چیز ڈال رہی ہے وہ ہے انڈیا فیکٹر. جو انڈیا کی پریزنس ہے افغانستان کے اندر وہ پاکستان کے لیے بہت تشویشناک ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پراکسیز ہیں، جو ٹیررسٹ گروپ ان کے تحت ہیں اور جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے علاقوں کے اندر آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. یہ ایک
امور پر
ہے. اگر امریکہ اور پاکستان چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں اور امریکہ یہ چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر وہ ایک یہ کام کریں कि ये इंडियन इन्फ्लुएंस जो है इंटेलिजेंस ग्रुप्स के ऊपर और जो वहाँ के सेफ हेवन हैं पक्तिया खोस और नंगरहार में और जो वहाँ से पाकिस्तान में ये अमल कर रहे हैं एक्टिविटीज कर रहे हैं अगर इसको रोक दें तो बाकी तमाम मामले जिनका कोई हल ना निकाला जा सके।
अच्छा आरिफ अंसार साहब आखिरी मेरा आपसे सवाल भी है, बिल्कुल क्विक कमेंट करिएगा आखिरी, फिर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन के ऊपर जाएंगे। एक बयानिया जो बड़ा बार बार सामने आता है, हमने उसके ऊपर बात भी बहुत दफ़ा की है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराता है, किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप इसको?
जी कॉम्प्लिकेटेड है और इसी पे ही तो सारी बहस चल रही है कि एक जो पॉइंट एक चीजें जो हैं वो दूसरों के साथ ऊपर मिली हुई हैं तो हम अलग करके नहीं देख सकते कि अच्छा अगर ये हो जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। जाहिर बात है कि अमेरिका की तरफ से अपने गिले हैं, पाकिस्तान कहता है कि अगर ये अमेरिका ना करता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या ये कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन डिप्लोमेसी उसका नाम ही यही है कि कन्वर्जेंसेस बनाना है। जाहिर बात है हर एक की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होगी, उसमें जजमेंटल हो जाना वो एक अलग चीज़ है कि डिसीजन करना कि ब्लैक एंड वाइट हम कहें कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन जाहिर बात है इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, कन्वर्जेंसेस बनाने की कोशिश हो रही है, होती भी है, डिप्लोमेसी का काम ही यही है। जहाँ तक वो बात है कि ब्लेम गेम की है वो अमेरिका की तरफ से भी है पाकिस्तान की तरफ से भी है, लेकिन इसमें कन्वर्जेंसेस हैं वो ये है कि वॉर ऑन टेरर में जो प्लेयर्स हैं उन वो सब भी चाहते हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म का खात्मा हो, और जहाँ तक ताल्लुक है ऐसे ग्रुप्स का जिनका ग्लोबल एजेंडा है जो इसमें दाइश आ जाते हैं अलकायदा आ जाता है वो सब उसमें मुत्तफिक हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। उसके बाद जो है फिर मिक्सअप हो गई हुई चीजें और वो ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो उसके साथ एक्सट्रीमिज्म के साथ मिक्स हो चुकी हुई है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देती है चीज को और उस वजह से जो है अब जो है मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि ठीक है एक्सट्रीमिज्म अपनी जगह है लेकिन जो दूसरी स्ट्रगल है जो ग्लोबल पावर्स की है, चीन रूस अमेरिका हिंदुस्तान बीच में शामिल है, उस वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। और अगर हम उसको उस तरह से देख इस एलिमेंट को रिकग्नाइज करें तो फिर शायद वो जरा ज्यादा क्लियर कट नजर आए, लेकिन अब जाहिर बात है कि हमें उससे आगे जाना है और ये देखना है कि पाकिस्तान का भी रोल सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है। बार बार इस बात की बात होती है कि उसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान की कन्वर्जेंसेस क्या हैं, आलमी मामलात रीजनल मामलात किन किन लेवल पे जो रोल प्ले करता है पाकिस्तान वो क्या है, ये सब चीजें मद्देनजर रख के ही हम आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन वो तो अपनी जगह है कि दोनों के क्या ब्लेम्स हैं एक दूसरे की तरफ और अगर उसकी तरफ स्टिक किया जाए तो फिर तो आगे बात बढ़ी नहीं सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार यहाँ वाशिंगटन से हमारे साथ थे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और समाजी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारे इस प्रोग्राम को सुनते रहिए। अपने कॉलर से हमारी फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि बराह करम जब आप प्रोग्राम में बात करते हैं तो उसको मुख्तसर रखिए ताकि हमें बार बार आपसे कहना ना पड़े और बार बार आपको ये याद दिलाना ना पड़े, क्योंकि इस तरह प्रोग्राम में बहुत फ़र्क आ जाता है जब हमारे कॉलर्स तज्जिया करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो सियासी और समाजी मंजरनामे और उससे जुड़ी हुई मुश्किलें हैं। हमारे साथ हमारे चार एनालिस्ट भी हैं, तजिया कार भी हैं, उनसे हम एक एक करके राय लेते हैं। यहाँ से हमें वाशिंगटन से अब जो ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आसिम यूसुफ ज़ैबी, जो कि उस खत्ते के सियासी और हालात के बारे में गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ हैं संगीन शाह साहब, हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक और बैरिस्टर अमजद मलिक, थोड़ी देर में हमें ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे ख़ास तौर पर पाकिस्तान की समाजी सूरत हाल के बारे में भी। यहाँ से शुरू करते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली ने हफ्ते के रोज़ मुस्लिम लीग कायदे आज़म से ताल्लुक़ रखने वाले मीर अब्दुल قدوس بزنجو کو نیا قائد ایوان منتخب کیا، جنہوں نے شام کو صوبے کے 16ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا. کوئٹہ میں گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے ان سے عہدے کا حلف بھی لیا. اس ہفتے کو ہونے والے اس اجلاس میں نیشنل پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے دو اور ایک آزاد رکن غیر حاضر رہے، جبکہ نیشنل پارٹی کے تین اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک رکن نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف عبدالقدوس بزنجو کو ووٹ دیا. ڈاکٹر عاصم یوسفزئی سے ہم اب آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان میں سیاسی سطح پر یہ تبدیلی برسر اقتدار حکومت پاکستان یعنی مسلم لیگ نون کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟
دیکھیں، اس طرح ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو سارے پالیٹکس جو ہوتا ہے وہ لوکل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بلوچستان جو ہے وہ ایک مائکرو کازم کو ریپرزینٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں. اور جس طرح سے یہ تبدیلی لائی گئی ہے، یہ کچھ زیادہ ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں لائی گئی ہے. اس میں ہم نے سنا کہ اس میں کافی پریشر جو تھا وہ ڈالا گیا تھا ایم پیز پر، اور اس کے بعد یہ تبدیلی جو ہے یہ لائی گئی ہے. میری تو سمجھ میں اس وقت یہ نہیں آ رہا ہے کہ الیکشن سے چند مہینے پہلے اس تبدیلی کا کیا ایفیکٹ ہوگا اور کیا ضرورت اس کی کیا تھی، کیونکہ بہت آسانی کے ساتھ یہ جو موجودہ حکومت تھی یہ اپنی مدت پوری کر سکتی تھی، اور اس کے بعد الیکشن ہو جاتے تو اس کے بعد ایک نیا مینڈیٹ آ جاتا اور پتہ چل جاتا کہ وہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے. اب اس گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور پھر ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو چیف منسٹر بنانا جس نے بہت ہی کم ووٹ لیے تھے جب انہوں نے خود الیکشن لڑا تھا، تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے کچھ اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن اس وقت تو بس صورتحال یہی ہے کہ جو ایک سینٹ کا الیکشن کا بھی ایک ایشو ہے اس میں، اور میرے خیال میں یہ پی ایم ایل این کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اوور آل.
اچھا شاہ صاحب، بالکل کوئک کامنٹ کرتے چلیے، کیونکہ اب یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں، تو اگر کوئک کامنٹ کرتے جائیں تو اچھا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا یہ جو سیاسی بحران جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ جمہوری بالکل طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے، وہ سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کو روکنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ سنگین شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی شاہ صاحب، یہ تو کوئی میوزک گانے
جی انتظار
میوزک آنے لگے، اس کو ذرا لائن کو کاٹ دیجئے تاکہ میں یہی سوال جو ہے وہ میں بات کرتی ہوں بیرسٹر صاحب سے. بیرسٹر صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان گمبھیر معاملہ ہے، وہاں پہ ویسے بھی کوالیشن گورنمنٹ تھی، چیزیں دو کاروائی قانون کے مطابق کی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ باقی کچھ باتوں کا الائنس تھا. پولیٹیکل ڈیفینس بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اس وقت کمزور ہے، اس کو اس سے کچھ فوائد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اوور آل پریشر بھی ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے اگر ایک ہاؤس کو چینج کیا جائے تو باقی ممبران کو بھی گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے جوڑا توڑا اور جوڑا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے فروری کے درمیان میں آپ کو کلی کھل جائے گی، اگر لوگ ادھر ٹلٹ کرنا شروع ہو گئے، منسٹر بننا شروع ہو گئے یا دڑے بازیاں شروع ہو گئی تو آپ کو لگ جائے گا کہ اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہیں. لیکن میرے خیال میں جمہوریت برقرار رہنی چاہیے، کمزور بھی ہو ہاؤس ڈیموکریٹک اگر رہے اور یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو یہ میرے خیال میں ملک کے لیے بہتر ہوگا.
اچھا بریس صاحب، ایک آپ سے اور سوال اسی سلسلے میں میں کروں اور اس کے بعد پھر بریس صاحب چلے گئے ہیں کیا؟ اچھا ہم اتنی دیر بیرسٹر ملک صاحب سے بات کر کے برگیڈیئر صاحب کو پھر لے لیں، ان سے ہم بات کریں گے. اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ ملک میں انصاف کی جلد فراہمی کے لیے نظام انصاف میں دور از اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں. وہ اعلیٰ عدلیہ سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ نظام انصاف میں اصلاحات صرف قانون سازی سے ہی ممکن ہے. بیرسٹر ملک کچھ عرصے سے خاص طور پر ہائی پروفائل کیسز کے بارے میں فیصلوں کے بعد عدلیہ کے بارے میں سخت بیانات بھی سیاسی قیادت کی طرف سامنے آئے ہیں. کہاں تک اسے عدلیہ اور جمہوری اداروں کے درمیان تصادم کی صورت قرار دیا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں ہر ادارہ اگر اپنے اپنے ریمٹ میں کام کرے تو آپ اپنا کام بہتر کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکل کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے اور لا ریفارمز کی طرف توجہ دے. اگر آپ یہ دیکھیں مختارہ مائی سے اور یہ زینب کا واقعہ ہے، پھر وہ اسماعیل ڈیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کو برہنہ گھمانے کا واقعہ ہے، دھونی اناج کا کیس ہے،
ہاں جی جی ابھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جی،
یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ لا ریفارم کتنی امپورٹنٹ ہے. چھ مہینے میں کیسوں کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، تین پیشیوں میں اسٹے آرڈر کے پیچھے کیوں لوگ چھپتے ہیں؟ تو یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میں اس طرح کی اصلاحات کے لیے تجاویز گورنمنٹ کو دی جائیں تاکہ پارلیمان اس کے اوپر قانون سازی کرے. گورنمنٹ کی بھی بالکل اس میں غفلت ہے کہ
جی بالکل میرا اگلا سوال یہی تھا جی میرا اگلا سوال بالکل یہی تھا. برگیڈیئر ملک سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب اداروں میں تصادم کی ہم بات کر رہے ہیں، فوج اور جمہوری اداروں کے درمیان بھی کشیدگی نظر آتی ہے. اس صورتحال کو ختم کرنے اور ہمہنگی پیدا کرنے کے لیے اداروں کو کیا چیلنج درپیش ہیں؟ ابھی جس طرح بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے اور جیسا کہ چیف جسٹس نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے کہ اصلاحات کسی بھی ادارے میں ہوں یا کسی بھی عدلیہ میں ہوں چاہے کسی بھی جگہ پر ہوں تو اس کے لیے قانون سازی ضروری ہے، اور قانون سازی کرنا تو حکومت کا کام ہے. پھر اس سلسلے میں ابھی تک پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟
دیکھیے بھائی صاحب کہ میرے خیال میں یہ جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ ان کے اپنے خدشات جو ہیں، یہ ان کے اپنی انسیکیورٹیز جو ہیں وہی بار بار سامنے آ رہی ہیں. پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف نے سینٹ کے اندر جا کر تمام سینٹ کو ایڈریس کیا، ان کو ٹوٹل بریفنگ دی اور کلیئرلی یہ بات کہی کہ جی پاکستان کی افواج جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، آپ پالیسیز بنائیں ہم ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اب اور اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں؟ اور میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، گورنمنٹ اور آرم فورسز ایک پیج پہ ہیں، یہ بھی بہت غلط جملہ ہے. فوج جو ہے یہ ایک ٹول ہے لا انفورسمنٹ کا یا پالیسیز کی انفورسمنٹ کا حکومت کے لیے، حکومت پالیسی بنائے اور فوج کو استعمال کرے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو یہ صحیح طریقہ ہے کام کرنے کا اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کو ایسا ہی کریں مگر یہ ان کی اپنی انسیکیورٹیز اس قدر زیادہ ہیں، پولیٹیکل انسیکیورٹیز. کبھی این آر او کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان اسمبلی میں جو ابھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یہ بھی شاید ایجنسیز کا کام ہے. تو بھائی اگر ایجنسیز کا کام ہے تو آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی تو پرائم منسٹر کے تحت آتی ہے اور آئی بی جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر کے تحت آتی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کاروائی کرتے ان کے خلاف؟
اچھا
میرے خیال میں یہ ان کی اپنی کیپیبلٹیز کی کمی ہے اور انسیکیورٹیز ہیں جو کہ ساری سچویشن کو خراب کر رہی ہیں.
اچھا بڑا کوئک کامنٹ جہاں پہ ہم لیتے ہیں بیرسٹر صاحب سے. بیرسٹر صاحب آپ کا حکومت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے، تعلق موجود ہے مسلم نون کے ساتھ؟
دائمی بحث ہے میڈم.
ہاں جی تو قانونی سطح پر اس میں، ہاں جی تو
مجھے بغیر میرے خیال میں آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پاکستان میں ہم جمہوریت مضبوط کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے، اور ابھی بھی جس طرح کے حال نظر آتے ہیں تو لگ نہیں رہا کہ مضبوط کر سکے ہیں.
اچھا
دوسرا کیا ہر ادارہ اپنے اپنے ریمٹ میں رہ کے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لگ نہیں رہا کہ ہر ادارہ اپنے ریمٹ میں رہ کے کام کرتا ہے، لیکن کرنا چاہیے. آئین کے اوپر اگر منو انا اگر عمل ہو اور یہ آپ ریفارم کے لیے لا ریفارم لے کے آئے، لوگوں کی داد رسی کے لیے مقننہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایسی قانون سازی کرے جس سے صحیح جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، ہیلتھ ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس اور یہ اس طرح کے جو لا اینڈ آرڈر کے واقعات ہیں، پھر دہشت گردی جیسے افراد کا سامنا ہے، دہشت گردی کا افراد، اس میں سیکیورٹی پالیسی آ جاتی ہے. اب سیکیورٹی پالیسی میں میرا نہیں خیال سیاستدانوں کی ٹانگوں میں اتنا وزن ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تو لیتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے وہ اس کو پراپرلی ٹرانسگریس نیچے کر کے اس کے اوپر عمل کروا سکیں. آپ نے دیکھا یہ نیکٹا کا کیا حال ہوا ہے، تو سیکیورٹی پالیسی کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا پارلیمان کیسے اس کے اوپر کام کرے، کیسے یہ مل کے کام کرے.
تو اداروں کے
ذریعے ایک پیج پہ لانا پھر ضروری
ہوگا
تاکہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ ہو اور لوگ ادارے بھی اپنا کام کر سکے اور
حکومت بھی کام کر سکے.
ابھی ہم وہ فضا پیدا نہیں کر سکے، اللہ کرے کہ یہ دہشت گردی سے جان چھوٹ جائے اور ہم کسی آئیڈیل سچویشن میں آ جائیں جہاں پہ پارلیمان کو پارلیمان ہی سمجھا جائے اور وہاں سے فیصلے صادر ہوں اور ان کے اوپر عمل ہو، اور وہ ہی ایک آئیڈیل چیز ہوگی جو قائد اعظم کے بھی فرمان بردار کے مطابق ہوگی، جو آئین جو لوگوں کی وشز کے بھی مطابق ہوگی، جو ووٹر ہے، جو الیکٹوریٹ ہے اس کے بھی مطابق ہوگی. دعا کریں گے 2018 کا الیکشن اس طرف نشاندہی کرے اور لے کے جائے، اور لوگ پھر اپنے اپنے جو کام ہے اس کے مطابق کام کریں اور پاکستان کی ترقی کی طرف سوچیں.
اچھا, قصور میں زینب کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے پر شہر میں دو روز سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد جمعے کو بھی حالات کشیدہ ہی رہے. جمعے کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا جس میں زینب کے قتل کے معاملے پر بحث ہوئی. حزب مخالف کی طرف سے خاص طور پر پنجاب کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. اسی دوران پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے ساحل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے پہلے 6 مہینوں میں ملک میں مختلف حصوں میں بچوں سے جنسی زیادتی کے 768 واقعات سامنے آئے, جس میں صرف 68 جو تھے ضلع قصور میں ہیں. تو اس معاملے میں یہ ساری باتیں ہیں, لیکن ڈاکٹر عاصم سے اس وقت جو مجھے بات کرنا ہے وہ یہ بات کرنا ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک رجحان غالب نظر آ رہا ہے کہ جب کسی بھی نوعیت کا واقعہ ہوتا ہے, یہ جس کے بارے میں ہم ساری بات کرتے آ رہے ہیں, اسے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسائل کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن آپ کس طرح سے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے کچھ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر عاصم؟
سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے انسٹیٹیوشنل چینجز کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشنل تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا نو مور, اس طرح کی کوئی کاروائی اور نہیں ہوگی, اور آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں کہ جی جتنے بھی یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سر عام پھانسی دی جائے. تو اس طرح کے یہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ ہر ایک واقعے کے بعد ابھرتے ہیں, اور یہ ایک ان ہیومن سینٹیمنٹ ہے. تو آپ تو جس طرح سے ان ہیومن جو غیر انسانی سلوک ہے جس طرح سے یہ کرمینلز کرتے ہیں, اب عام لوگ بھی اسی طرح سے غیر انسانی سلوک کی طرف سوچ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بس صرف سزا جو ہے اس پہ سارا دھیان ہے اس وقت, اور کوئی بھی نہیں یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے لیے کریکولم میں جتنی چاہیے چینجز چاہیے, اس کے لیے پورا ایک بیہیوریل چینج چاہیے, ایک انسانی رویے کا چینج چاہیے. اب یہ جو مسئلہ ہے جیسے ہوا ہے زینب کے ساتھ, کتنا ایک غیر انسانی واقعہ ہوا ہے, اور یہ غیر انسانی واقعہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا ہے, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, یہ مغرب ممالک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں؟ وہ اس کو بیہیویئر میں چینجز لاتے ہیں, وہ اس کو فیملی کی سطح پر وہ سمجھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس طرح سے. اب آپ نے بات کی پولیٹیکل سکورنگ کی, تو وہ تو ہر ایک بات کے لیے پولیٹیکل سکورنگ استعمال کی جاتی ہے. اب جیسے ڈی آئی خان میں واقعہ ہوا, لڑکی کو جو ہے وہ پریڈ کیا گیا برہنہ, تو سارے جو اینٹی پی ٹی آئی جتنی بھی پارٹیز تھیں انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل لیوریج کے طور پہ یوز کیا. اب جیسے قصور میں واقعہ ہوا ہے, تو اب اس کو اینٹی پنجاب جو پارٹیز ہیں اس کو
اسی کی میں بات کروں کہ اس رجحان کی کس طرح سے حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے, کس طرح چیزوں کو اس کے پراپر پرسپیکٹو کے اندر رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے, کس کا یہ کام ہے؟ سیاست دانوں کا کام ہے, عدلیہ کا کام ہے, عام انسان کا کام ہے, سول سوسائٹی کا کام ہے, یہ کس کا کام ہے؟
بہت, یہ تو پورے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے, اور اس کو معاشرتی سطح پہ اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک جو سٹیک ہولڈر ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. اب حکومت کی طرف سے تو ظاہر ہے قانون سازی کی جا سکتی ہے, لیکن قانون سازی اب بھی موجود ہے اس کے خلاف, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اب کس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے؟ اب دیکھیں جو قصور میں جو واقعہ ہوا ہے, اب وہاں پہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ اگر اپنا کردار ادا کرتے تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اس کو مینیمائز کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا ہے, لیکن اس کو کم از کم مینیمائز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر اس ٹیچر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور سمجھائیں اسٹوڈنٹس کو, اپنے شاگردوں کو, کہ کس طرح سے ایک بیہیویئر کو روکا جا سکتا ہے. اب فیملی کی اپنی ریسپانسبلٹی ہے, اب اس میں تو کسی کو بھی آپ جو ہے وہ
ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں.
اب ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے, وہ اس کو اگر نبھائے اچھے طریقے سے, ایک بیہیویئر چینج لایا جائے, کریکولم میں چینج لایا جائے, تو اس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتے ہیں. اور میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے جو شارٹ ٹرم لوگ جو ہے وہ جھپٹتے ہیں کہ نہیں بس آپ ہینگ کریں اس کے کرمینل کو, اس کے بعد یہ نہیں ہوگا, کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا. لانگ ٹرم سولوشن
درکار ہے, اس کے
کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سنگین شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی ڈاکٹر عاصم نے کافی اس طرف اشارہ کیا جس کی طرف سے مجھے اگلا سوال بھی میرا تھا کہ بچوں کو اسکول میں نصاب میں زیادتی کے مفہوم سے آگاہ کرنے پر زور دیا جاتا ہے, اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا, معاشرتی رویوں کی بات کی جاتی ہے لیکن ان کے لیے مذہبی اور سماجی قیود کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس نوعیت کے ایک کے بعد ایک جو واقعات ہوتے ہیں, اب تعلیم اور نصاب میں ایسی معلومات کو شامل کرنا کیا واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ ضروری ہو گیا ہے اور کر دیا جائے گا؟
جی کر لیا جائے گا یا نہیں ہوگا اس میں تو مستقبل کے بارے میں ہے, وہ تو وہاں پہ موجود ذمہ وار سیاستدان جو ہیں ان کی ذمہ واری بنتی ہے, وہ اپنی ذمہ واری کے سطح نبھاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. کیا اس کو نصاب میں یہ شامل کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل شامل کیا جانا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نصاب میں ہماری ڈالنی چاہیے. جو ایک بچہ جاتا ہے اسکول میں وہ صرف دو جمع دو چار پڑھنے کے لیے نہیں جاتا, اس کو ایک انسان بنانا جو ہے وہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے, اور اس میں ایک نیشنل سیلف ریسپانسبلٹیز ہیں جس میں حکومت کی طرف سے ایک آزاد اور منصفانہ طریقے سے ایک ایسا کریکولم بنایا جائے جو کہ کسی حکومت کا سوشلائزیشن کا کوئی ایک ٹول نہ ہو, بلکہ وہ ایک آزاد طریقے سے ایک انسان کو انسانیت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ثابت ہو. اس میں اسلامی اقرار کے مطابق ہماری نشو نما ہو. اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چار سے زیادہ شادیاں کی تو ان کا صرف مقصد یہی تھا کہ وہ ایک جو سوسائٹی کا جو بیسک فنڈامنٹل یونٹ فیملی ہے اس کے بہت ساری مثالیں لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوار سکیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی تو پھر بے شک وہی احکامات جو ہیں بچوں کی تعلیم میں بھی انکارپوریٹ کیے جانے چاہیے. مگر یہاں پر بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو کہ ایپیکس پہ ہیں لیجسلیشن کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر پولیس اور جوڈیشری کا لیول آتا ہے, وہ تو صرف ٹھیکے دینے, ٹھیکے لینے, سڑک کو پکا کرنے اور ایک قسم کے ایک ڈی سی او کی جو کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں ان کو لیجسلیشن سے کیا تعلق؟ ان کو تو صرف اپنا الیکشن جیتنا اور اگلے الیکشن کو جیتنے کی فکر ہوتی ہے اور اپنے لیے کانٹریکٹ لینے اور ان کانٹریکٹ سے اپنا کمیشن کمانے کی ضرورت ہے.
جی شاہ صاحب, یہ پولیٹیشنز
کا تعلق ہے, ان کو لیجسلیشن کے ذریعے ایک سسٹم کو بہتر بنانا ان کی ذمہ داری ہے. وہ پولیٹیکل اسکورنگ کر لیتے ہیں اور متاثر شخص کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تصویر کھینچوا کے اپنے اگلے الیکشن میں
آخری سوال
لیتے ہیں, مگر کسی نے پرماننٹ لیجسلیشن اور اس لیجسلیشن کے تھرو ایک عوام کی زندگی میں سہولت آنے کا کوئی بھی نہیں
جی سسٹم بنانے کی کوشش نہیں کی. بالکل آخری میرا سوال بریگیڈیئر عمران سے. بریگیڈیئر صاحب بہت عام سا سوال ہے, بالکل کوئی کامنٹ کیجیے گا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری قوم, حکام اور سول سوسائٹی اس کے بارے میں فعال ہو جاتی ہے, بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور دوبارہ وہی واقعات پیش آتے ہیں. یہ ایک کڑی کا سلسلہ ہے, ایک ہی دائرے میں گھومنے کا عمل کہہ لیجیے. عملی سطح پر اس رویے کو ختم کر کے قابل عمل اقدامات اٹھانے کی شروعات کہاں سے ہوگی؟
آپ نے بات بالکل صحیح کی. دیکھیے بنیادی طور پر ہماری سوسائٹی جو ہے یہ ٹوٹلی بروٹلائز ہو گئی ہے, پورا سسٹم ہمارا جو ہے نا سسٹمک فیلئر ہے ہماری سوسائٹی میں. اس وقت پور گورننس ہے, لیک آف لا انفورسمنٹ ہے اور ٹوٹلی بروٹلائز ہو گئی ہماری سوسائٹی. ابھی ایک صاحب نے بات کی کہ جی ٹیچرس اسکولوں میں ایجوکیشن کے تھرو اس سسٹم کو یا بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے اور اس سسٹم کو روکنے کی کوشش کی جائے, ان کی آگاہی بڑھانی چاہیے. تو کیا ہمارے پاس ٹیچرز ایسے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ٹیچرز اتنے کوالیفائڈ ہیں, اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ بات صحیح طریقے سے آگے بچوں تک پہنچا سکیں گے؟
تو برگر صاحب سسٹم کہاں سے صحیح ہوگا؟ اگر ہر چیز کوئی بھی جگہ چیز جو ہے وہاں پہ پاکستان میں کام ہی نہیں کر رہی اور یہ سارے واقعات تواتر سے ہوتے ہیں تو پھر کہیں سے تو شروعات ہوگی, میرا سوال یہی ہے.
جی بالکل صحیح سوال ہے آپ کا, اور اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے سب سے بڑا فیلئر ہمارا اس لیول پہ ہے, کیونکہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ مکمل طور پر جو کی مرضی پارٹی آپ رہے ہیں, تمام پارٹی سے میں بات کر رہا ہوں, یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو کوئی بھی نیشنل انٹرسٹ کی جو ہے وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ کے بعد رہے آتے ہیں. اور جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے, سوسائٹی میں اچھی روایات قائم کرنا, اچھی ٹریڈیشنز قائم کرنا وہ تو ان لوگوں میں ہے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان رورل ایریاز سے آتے ہیں, وہی رورل ایریاز میں جو فیوڈل اپنا سسٹم چلاتے ہیں وہی وہ سیاست میں ساتھ لے کر آتے ہیں. جو شہروں کے لوگ ہیں وہ شاید کچھ ان سے تھوڑے سے بہتر ہوں, مگر بائی اینڈ لارج کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی رورل ایریا سے آتی ہے تو وہ سارا ایلیمنٹ جو
تو سیاسی قیادت کو اس کا رول جو ہے وہ بہت قائدانہ اور اہم ہو جاتا ہے. یہاں سے بات شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی قیادت کو یہ سسٹم اور یہ نظام بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بار بار ایک ہی طرح کے واقعات نہ ہوں اور بار بار قوم ایک ہی طرح کے صدمے سے دوچار نہ ہو۔ کسی کو اس پر قدم اٹھانے کی ضرورت ضرور ہوگی، بات سوچنے کی ہے۔ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اب بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل تھے اور انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔